فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے گا ایک مقام مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارک حجرات کی اجمالی تفسیر معارف قرآن کا یہ سلسلہ کہ جس میں ہم اسلامی طرز زندگی اور اسلامی معاشرت کے آداب کو قرآن کریم کے سائے میں اور بالخصوص سورہ مبارک حجرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے سائے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سورہ کے ابتدائی آیات میں پروردگار عالم معاشرت کا، کسی بھی سوسائٹی کا جو اہم ترین ادب ہے وہ یہ کہ اس سوسائٹی کی ریاست، امارت، لیڈرشپ کا احترام. بنیادی طور پر شریعت ہمیں مشورے سے روکتی نہیں ہے، لیکن اگر ریاست دینی، علمی، تقوی، پرہیزگاری اور بالخصوص بصیرت کے اعتبار سے بلند ہو تو پھر نچلے طبقات کو اطاعت میں بھی اسی شدت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک مرتبہ صورتحال یوں ہو سکتی ہے کہ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی جامعے میں، کسی بھی سوسائٹی کے اندر ریاست ہو، امارت ہو، لیڈرشپ موجود ہو، لیکن وہ لیڈرشپ علمی، تربیتی یا بصیرت کے اعتبار سے اتنی محکم اور مضبوط نہ ہو. اچھا، اس کا اثر خود بخود ظہور پیدا کرتا ہے. لہذا معاشروں کے اندر عموماً جو حرج و مرج پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر جو ایک مسائل کا انبوہ نظر آتا ہے، اس کی وجہ ریاست کے اندر ان تمام فضائل اور ان صفات کی کمی ہے. لیکن اگر حاکم، اگر رئیس، اگر امیر ان تمام صفات میں مضبوط ہو تو اس کا بھی اثر خود بخود معاشرے میں اور سوسائٹی میں ظہور کرتا ہے. آج اگر ہم اسی کیفیت کو آبزرو کرنا چاہیں تو جتنی بھی ملتیں یا جتنے بھی ممالک میں ایڈمنسٹریٹو سسٹم مضبوط ہے اور ایڈمنسٹریشن پڑھے لکھے، قابل اور بابصیر افراد کے ہاتھ میں ہے، اس قوم کی کیفیت اس دوسری قوم کی نسبت کے جہاں ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جاتی، خود بخود اثر من الشمس سے فرق ہمارے اور آپ کے سامنے موجود. وہ اسی فضا کے اندر ہم گزشتہ تقریباً 40-45 سالوں میں جب نظام ولایت فقیہ کے عنوان سے اس ساری کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی معاشرہ اپنے اوپر دین کی حاکمیت کو اختیار کرتے ہوئے، اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ انسان خود اس بات کو سمجھے کہ میرے اوپر سوائے خدا کے کسی اور کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. لہذا یہ جتنے بھی، اب غور کیجیے گا، جمہوریت ہو، آمریت ہو، دنیا میں دینی نقطۂ نظر سے کبھی بھی نظام اس انداز سے نہیں رہے، بلکہ دنیا کی ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ جس نگاہ سے دیکھتی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی جب سے انسان ہے، اگر دو نظام آپس میں کبھی متصادم رہے ہیں، ان کے اندر ٹکراؤ رہا ہے، تو ایک نظام وہ ہے کہ جو خدا کی حاکمیت چاہتا ہے اور دوسرا نظام وہ ہے جو انسان کی، انسان کے اوپر حاکمیت چاہتا ہے. بنیادی جو فرق ہے وہ یہ. اب جو نظام انسان پر انسان کی حاکمیت چاہتا ہے، آپ اس پہ غور کریں نا کہ خود ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے اوپر جو حکومت کرنے والا ہے وہ کس جہت میں مجھ سے افضل ہے کہ میں اس کی بات مانوں. اور فضیلت کی اگر کوئی جہت، فضیلت کا کوئی اگر معیار بنتا ہے تو وہ عام طور پر علم اور بصیرت ہی ہے. حاکم ہونا، حکومت ہونا کسی کی یا کسی کی بات مان لینا، یہاں سے اگر بات کو شروع کیا جائے تو ہم عام طور پر اپنے سے زیادہ عالم اور اپنے سے زیادہ بصیر جس کو پاتے ہیں، عقلی طور پر ہم خود بخود اس کے تابع ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں کہیں پر بھی انسانوں پر، انسانوں کی حکومت کے دعوے کرنے والوں نے علماء کو یا بابصیر افراد کو کبھی بھی حکومت میں آنے نہیں دیا. گرچہ نعرہ بعض جگہوں پہ یہی رہا ہے لیکن نتیجہ کیا رہا ہے؟ یعنی خود انسانوں پر، انسانوں کی حکومت کے تمام نظام بنیادی طور پر انسانوں کا بدترین استحصال کرتے رہے. لہذا نعرہ بہت اچھا ہے کہ جی ہم آپ کو مثلا روٹی، کپڑا، مکان دیں گے، تم کہاں سے دو گے؟ کیا یہ مال تمہارا ہے؟ یہ جو روٹی، کپڑا، مکان کے نعرے لگانے والے، یہ ہماری عوام کی حماقت کا اندازہ لگائے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان دیں گے، یہ تم اپنے مال سے دو گے ہمیں؟ اپنے مال سے تو تم نے زندگی میں کبھی چونی صدقہ نہیں دیے لوگوں کو. تم کس بات کا نعرہ لگا رہے ہو؟ یہ روٹی، کپڑا اور مکان جو تم دینے کی بات کر رہے ہو، یہ عوام ہی کا جو ٹیکس ہے، وہ ہمارے پیسوں سے ہمیں ہی روٹی، کپڑا، مکان دینے کا وعدہ کر رہے ہو اور ہم اس وعدے پر خوش ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ احمق کون ہے؟ اور پھر اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ نعرہ لگانے والے ووٹ کی حد تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں. اس کے مقابلے پر انبیاء کبھی بھی اپنی ذات کی حکومت کی بات نہیں کرتے. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عام طور پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ، ایک غلط کانسیپٹ جو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آئمہ حکومت نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں چاہتے تھے؟ وہاں پر حکومت کا معنی دنیاوی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے اور پھر ائمہ سے اصل حکومت کا انکار کر دیا جاتا ہے. اب اس کی اگر ہم مثال لیں سمجھانے کے لیے، میں آپ کو یہ کہوں کہ ائمہ کو آ کر یہ کہہ کہ جی معصومین جو ہے وہ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، انہیں اچھا نہیں لگتا کھانا. کیوں نہیں اچھا لگتا؟ اس لیے کہ دنیا حرام کھانا کھاتی ہے. دنیا کا حرام کھانا کھانا ایک الگ موضوع ہے، اس سے اصل کھانا کھانے کو انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر ائمہ اہل بیت اطہار نے کھانا نہیں کھایا، کھایا وہ ضرورت زندگی ہے، لباس بشری میں جب تک موجود ہیں کھانا کھائیں گے. اچھا کیا اچھا نہیں کھایا؟ جب میسر آیا، جب اس کا مقام اور جگہ تھی تو اہل بیت نے اچھا بھی کھانا کھایا. لیکن یہ کہ ہم کسی اور کے غلط رویے کو سامنے رکھ کر پھر یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں ائمہ یہ نہیں چاہتے تھے، یہ غلط ہے. لہذا دین میں بنیادی طور پر تصور یہ ہے کہ انسانوں پر جو حکومت کا حق ہے وہ صرف خدا کو ہے، اور خدا کی حکومت جب انسانوں پر قائم ہوگی لابا تو خود خدا فزیکلی تو نہیں آئے گا. یہ حکومت کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اس کے نمائندے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. یہ جو حکومت الہیہ کا اجرا معصوم کی ذات سے ہونا ہے، یہ بالآخر معصوم کو حاکم بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے؟ بنائے. جب اللہ کی حکومت ہم پر قائم ہوگی تو دنیا میں اس حکومت کا ابغار کرے اللہ ہو، اللہ کے اسماء میں سے الحاکم ہے یا نہیں، خدا حاکم ہے یا نہیں، حاکم ہے. یہ اللہ کے حاکم ہونے کی تجلی زمین کے اوپر جس وجود سے کامل ترین طریقے سے متجلی ہونی ہے، وہ وجود مبارک معصوم کا ہے. میرے اوپر خدا حاکم ہوگا، اس کی تجلی زمین پر نبی کے ذریعے سے ہوگی، امام کے ذریعے سے ہوگی. لہذا امام کے وجود میں خدا کی، یعنی یہاں پہ خدا نہ خواستہ ہم وہ معنی نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی تناسخ یا وہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن امام جیسے اللہ کا پیغام نبی کے ذریعے سے پہنچے گا، اس اعتبار سے خود نبی شارع ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کا پیغام، ورنہ اصل میں شارع کون ہے؟ اصل میں شریعت بنانے کا حق کس کو؟ صرف اللہ. لہٰذا قرآن کئی مقامات پر جو یہ اشارہ کرتا ہے کہ اے پیغمبر، اگر تم نے ہماری بات سے روگردانی کی تو ہم تمہارے ساتھ تمہیں سخت عذاب دیں گے. یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شریعت بنانے کی کیفیت ہے، شریعت کون جاری کرے گا؟ پیغمبر. پس خدا جاری کرے گا. پس پیغمبر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی بھی مقام پر اپنی ذات کو لے آئے، خود سے نہیں، جو بھی کہے گا وہ خدا کی طرف سے. اب اسی طرح سے جو حکومت ہے وہ جاری پیغمبر کی ذات سے ہونی ہے، لیکن پیغمبر اپنی ذات کے لیے حکومت نہیں کرے گا، بلکہ کس حکومت کو قائم کرنے کی بات کرے گا؟ خدا. اور اس عنوان کے تحت جیسے نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی نبوت سے انکار کر دے، اسی طرح سے نبی کو اور معصوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حکومت سے انکار کرے. یہ الہی درجہ ہے. اس درجے کے ذریعے سے خدا کے حاکم ہونے نے اس میں اور صفات خدا کی متجلی ہے جو معصوم کے ذات سے ہونی. اب غور کیجیے گا، اگر کوئی شخص معصوم کی ذات سے حکومت کو منفی کر رہا ہے تو گویا وہ خدا کے اسم و صفت کی تجلی سے انکار کر رہا ہے. معصوم کی حکومت متجلی ہونی ہے. اب یہ بات سمجھانا فیض کیا ہے، کیوں خود غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ایک فلسفہ، ایک وجہ خود یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کا حق سوائے خدا کے کسی کو نہیں. جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ دنیا کے بنائے ہوئے نظام، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی اور پولیٹیکل سسٹم ہو، جب تک آپ اس سسٹم کو ایز اے سسٹم مان رہے ہیں، آپ خود بخود خدا کی حاکمیت کا انکار کر رہے ہیں. سسٹم آٹو ہے. اس کا مطلب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، ہاں میں مسلمان تو ہوں لیکن خدا کی حکومت میں نہیں آنا چاہتا، میں مسلمان تو ہوں لیکن اسلام کی حکومت میں نہیں آنا چاہتا. جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ امام امیر المومنین دعائے کمیل میں جو انشاءت فرما رہے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومت، خدا کی حکومت کی وسعت اتنی ہے کہ تم فرار نہیں کر سکتے، لہذا تمہارا خدا کی حکومت سے فرار بنیادی طور پر تمہارے اپنے اصل وجود سے فرار ہے. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان جب کفر کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ عذاب کی، کیونکہ اللہ نے اسے خلق ایسا کیا ہے کہ اسے اگر وہ اپنی اصالت کو، اپنی اصل کو باقی رکھے تو خود بخود خدا کے پاس آئے گا. سارے کا سارا اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان اگر اپنی طبیعت پر، اپنے مزاج پر، اس کی سالمیت کے ساتھ، اگر ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہماری فطرت سالم ہو، ناممکن ہے کہ انسان ایمان کی طرف نہ آئے، ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود جب انسان اپنی ہی فطرت کی مخالفت کرتا ہے تو اپنے لیے عذاب کو مہیا. اب اسی میں سے ایک مقام کیا ہے کہ انسان اس بات کو اپنے لیے سمجھے، اور یہ انسان کے لیے مقام شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ اس نے انسان کو افضل بنایا ہے، اس افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں سوائے خدا کے اس کے اوپر کوئی اور حکومت نہ کرے. لہذا جس طریقے سے کفر ہمیں ہماری حقیقت سے، ہماری طبیعت سے، ہماری فطرت سے دور کرتا ہے، اسی طرح سے کسی اور نظام حکومت کو تسلیم کر لینا گویا اپنی فطرت کی مخالفت کرنا، خود اپنی توہین کرنا. اور جب تک آپ اور میں اپنی توہین کرتے رہیں گے تو خدا کا قانون بہت واضح ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے. بس اگر میں اور آپ اپنی توہین کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اس کو ختم نہیں کرے. اب یہ بات سمجھنے کے لیے اور اللہ کے حضور اس بات کو منوانے کے لیے کہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور حکومت نہیں چاہتا. واحد راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے باقی تمام نظاموں کا انکار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کریں اور اجتماعی طور پر خدا کے سامنے اظہار کریں کہ پروردگار ہمیں سوائے اسلام کے کوئی اور حکومت. بنیادی طور پہ پاکستان کا وجود آیا ہی اسی لیے تھا، پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا. جب یہ دیکھا گیا کہ باقی سارے نظام فیل ہو گئے، بادشاہت ختم ہو گئی تھی، ڈیموکریسی کا مکروہ چہرہ اس وقت بھی بزرگوں کو نظر آ رہا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہندوستان میں انگریز جس نو کی ڈیموکریسی چھوڑ کر جانے والا ہے، اس نظام میں مسلمانوں کو ان کے حقوق کبھی نہیں ملے. خوب اس کے جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ آج بھی جا کر ایک طرف سیکولرزم کا نعرہ لگانے والے بدترین متعصب مذہبی تعصبات اپنے سینے میں لیے، یہ حتیٰ وہ لوگ ہیں کہ جو سیکولرزم کو قبول کر کے اس کی بھی اطاعت نہیں کرتے. پر کم از کم اپنے آپ کو سیکولر کہہ رہے ہو تو اس نظام کی ہی اطاعت کر لو. لہذا دین بار بار جو ہمیں خدا متوجہ کرتا ہے وہ مقام یہی ہے کہ یہ جو بار بار آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، اے حبیب بنیا، جب تک تم دین پر سے ہاتھ نہیں اٹھا لو گے یہ تمہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ سارے بہانے، جہاں ان کو دین چھڑوانے کے لیے سیکولرزم آسان لگتا ہے یا بہانہ لگتا ہے تو اس کی بات کریں گے، جہاں ان کو اسلام کے مقابلے پر لبرلزم کی زبان اپنے کام نکلواتی بھی نظر آئے گی وہ اس کی بات کریں گے، لیکن جہاں ان کو دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ دوبارہ اپنے اندرونی تعصبات کو سامنے لے آتے. کچھ عرصے پہلے ملیشیا جانا ہوا میرا، تو وہاں دوستوں سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تھوڑا سا ہم نے گھوم پھر کے دیکھا. وہاں پتہ لگا کہ جی دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں شیعہ آئینی طور پر کافر ڈکلیئر ہے. چلو جی ٹھیک ہے، کافر آپ نے کہہ دیا ہمیں، جن موازین پر بھی کہا، ابھی اس سے بحث نہیں. آپ نے اگر ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا تو اب آپ کے ملکوں میں، آپ کے اپنے قانون میں کافر کے کوئی حقوق موجود ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں. ملیشیا کے قوانین میں، ان کے آئین میں کفار کے لیے بھی قوانین، ان کے حقوق محفوظ ہیں. لہذا بدھسٹ وہاں پر پوری آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اپنے ٹیمپل بناتے ہیں، وہ جیسا چاہے لباس پہنے، شراب پئیں، جو مرضی کریں، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہندو وہاں موجود ہیں، ان کے مندر ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے. اسلام کا نام لینے والا ملک، اسلامی دنیا کا بظاہر ہمارے اور آپ کے سامنے ایک روشن چہرے کے عنوان پر پیش کیا جاتا ہے. یہ سارے روشن چہرے جتنے بھی ہیں الحمدللہ موجودہ دور میں، اور خصوصاً غزہ اور فلسطین کے حالات میں، سب کے چہرے خود بخود تاریک پڑتے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کافر مشرک، ان کو آپ نے پوری رائٹس دیے ہوئے ہیں، وہ اپنا سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں پر مثلاً امام بارگاہ نہیں بنا سکتے، آپ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ اگر آپ کے نزدیک ہم کافر ہیں تو کم از کم کافر کے حقوق تو دونا ہمیں ہیں بھائی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. آپ نے کہہ دیا کافر، ہم نے مان لیا کافر، تو جو کفار کے حقوق ہیں وہ بھی دو. اگر آپ کافر کے حقوق ہمیں نہیں دے رہے تو اس کا مطلب آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ اصل کافر کون ہے. یہ آپ کا رویہ خود بتا رہا ہے، آپ کے اندر کا خوف یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے شیعوں کو جگہ دے دی، کام کرنے دیا، کیونکہ عوام آپ کی پڑھی لکھی ہے، اگر شیعوں کو بات کرنے کا موقع دے دیا تو آپ کا اپنا کفر خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گا. لہذا اسلامی معاشرے کا جو اصل ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر اصل میں حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اسلام. اب جب آپ اسلام کی حکومت بنانے پر آئیں گے تو لازمات ہے اسلام حکومت کرے تو پھر اس نظام کو کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ فقہا کیا. اسی چیز کا نام نظام ولایت فقیہ ہے. ولایت فقیہ کا معنی بنیادی طور پر علماء کی حکومت نہیں ہے، اس کا معنی اصل میں ولایت دین ہے. لیکن جب دین حکومت کرے گا، آپ یہ غور کیجئے گا، ولایت دین حکومت اسلامیہ، یہ لفظ ولایت فقیہ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی اپنی امامت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر امامت کا تحفظ دنیا میں اور کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پوری حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی امامت کا دعویٰ نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آپ کو فقیہ کہہ کر خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری حیثیت اس سے آگے. اپنے اندر یہ لفظ خود سب سے بڑا دفاع ہے امامت، اس سے بڑھ کر محافظ اور نگہبان امامت کون ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ. اب جب آپ فقیہ، اگر آپ فقیہ با بصیر ہے، اگر فقیہ عالم ہے، اس کی بصیرت سیاسی اور علمی کو دیکھنا چاہتے ہو، تو اب یہ 45 سال میں آپ کے سامنے موجود ہے. کس جگہ پر کتنے برے حالات سے نکلتے ہوئے آج انہوں نے اس حکومت کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر دنیا اب مجبور ہو گئی ہے یہ کہنے پر کہ آئندہ آنے والی سپر پاور یہاں موجود ہے. بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں جھک کر یہ بتا رہی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا افتخار ہے کہ کوئی مکتب تشیع سے اس طریقے سے ابھر کر آئے کہ ابھی خدام نے حکومت یہاں پہنچائی ہے، جب خود حضور آئیں گے تو پھر حکومت کہاں پہنچنی چاہیے. انسان کی خود آپ سوچے، حکومت آئمہ کی ادنا ترین تجلی ہے، یہ ادنا ترین تجلی ہے. ابھی تو خدا کا اصل نمائندہ غیبت میں ہے، یہ نمائندے کے خادم ہیں، ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے کیا غوغا مچا دیا جب خود حضرت تشریف لے کر آئیں گے. لہذا عزیزان من، اب ہمیں اس سوشل اسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سوشل اسٹرکچر میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے قدرتاً فطرتاً ہمارے اندر یہ رکھا ہے. بس اگر ہمارے اندر اسلام کی حکومت کی محبت نہیں ہے تو پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی اسلام کی حکومت کی محبت دل سے نکلی تو پیچھے جو بچا ہوا وہ کیا ہے، یا کفر ہے، یا فسق ہے، یا عصیان. لہذا یہ جو فطری طور پر ہمارے اندر محبت ہے، اس کو خدا کیا کہہ رہے ہیں، فضلم من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہارے اوپر اور اللہ کی نعمت ہے. وہ خدا کا فضل کا انعام میں وہ لطف ہے پروردگار کا کہ اگر یہ فضل نہ ہو مخلوقات اپنے وجود کو باقی اور جاری نہیں رکھ سکتے، اور بالخصوص اللہ نے اس فضل کو قرار دیا ہے خاص طور پر کس کے لیے، انسانوں کے لیے. لہذا غور کیجیے گا، تقریباً میں ادعا نہیں کر رہا لیکن تقریباً فضل کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے استعمال کیا، باقی مخلوقات کے لیے اللہ نے فضل کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا کیا، عقل اور اختیار دیا، اور یہ پھر اختیاراً جب اللہ کی حکومت سے انحراف پیدا کرتا ہے تو اگر اس کو سمجھا جائے، یعنی واقعاً اس بات کی حقیقت کو درک کرنے کی کوشش کی جائے کہ خدا کی نافرمانی کے آثار کیا مرتب ہو سکتے ہیں، تو اگر واقعاً سمجھ جائے، یعنی انسان یوں سمجھ لیں آپ، زیادہ آسانی سے اگر میں کوئی چیز آپ کو سمجھا سکوں تو وہ پوری مشین جو بجلی سے چل رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر بجلی منقطع ہو جائے کیا ہو، بجلی کام نہیں کر سکتی. یہ میں صرف تھوڑا سا ذہن کو نزدیک لانا چاہ رہا ہوں، کوئی اور نزدیک ترین مثال میرے ذہن میں ہو تو. اس کا پورے کا پورا جو دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر منقطع ہو جائے تو سب ختم. اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ تو ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں، خدا کا لطف ہمارے وجود اور اس کی بقا پر اس سے بھی زیادہ. لہذا اب جب میں انحراف کرتا ہوں بنیادی طور پر خدا کی حکومت سے، تو اپنے لیے میں اس تباہی کا بندوبست کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر خدا اپنے فضل سے کام نہ لے تو میرا انحراف خود مجھے عدم تک پہنچا. لہذا انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو فضل کو جاری کیا ہے، لہذا وہ جو دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے واقعاً گہرے معنی رکھتی ہے، ربنا عاملنا بفضل ولا تعاملنا بعدلک، اس لیے کہ اگر اللہ عادل سے معاملہ کرنا شروع کر دے تو اس کے عادل کے مقابلے پر ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھڑے نہیں رہ سکتے، لہذا ہمارا بچے رہنا، ہمارا باقی رہنا اگر کسی وجہ سے ہے تو وہ پروردگار کا فضل. خوب یہ ہمارے اپنے اندر اتنے انحرافات کے باوجود جو پروردگار توبہ کا دروازہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلا رکھتا ہے، یہ فضل پروردگار کی جانب. یہ جو ایمان کی محبت ہمارے قلوب میں ہے، یہ جو کفر سے نفرت ہمارے اندر موجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور یہ فضل اور نعمت کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم اور حکمت کے ساتھ. یہاں تک اللہ تعالیٰ معاشرے کے اہم ترین امور کے بعد اب آپس میں ہمارے ہاں، اور جس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا سب سے نازک ترین موڑ ہے. دیکھیے آگے چل کے جو گفتگو اس آیت میں اس سورہ میں موجود ہے، میں صرف تھوڑا سا یعنی اپنے بیان کو آسان کرنے کے لیے یہ ایک سٹیپ آگے پڑھوں گا، پہلے 10 نمبر آیت پڑھوں گا اور پھر 9 نمبر کی طرف آؤں گا. 10 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بتحقیق مومنین بھائی ہیں. فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے. آیت اپنے اندر مطلب بہت زیادہ رکھتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سپیٹ سکوں. اللہ تعالیٰ مؤمنین کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اخوہ، بھائی. دیکھیے میں اپنے بھائی سے جو نسبت رکھتا ہوں، جس کو نسبتاً یا نسبی بھائی کے باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، کسی رشتہ داری کی وجہ سے، اس میں رشتہ داری کے عنصر کے بعد خود خدا کی طرف سے بھائی ہونے کی کیفیت یا اس کی ہمارے اور ان کے درمیان اگر کوئی محبت کا کوئی مرحلہ پایا جاتا ہے تو یہ بھی خدا کا لطف ہے. بھائیوں کی آپس میں محبت ہونا کوئی ایسا فطری عمل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ جی چونکہ بھائی ہے اس لیے محبت ہے، اور چونکہ بھائی ہے اس لیے نفرت نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں عام طور پر جانتے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے روزانہ کا حساب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص مثلا انبیاء کے واقعات میں سے، حضرت یوسف کا واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور مقامات بھی موجود ہیں لیکن خاص طور پہ حضرت یوسف کے واقعات میں حضرت یوسف کے اپنے بھائی حضرت یوسف کو قتل کرنے کے در پہ، اور انہوں نے اپنے حساب سے تو حضرت یوسف کو قتل کر دیا تھا، یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے حضرت کو قتل ہونے سے بچا لیا، ورنہ بھائیوں نے اپنی کاروائی پوری کر دی تھی. یہ جو نسبت کے ساتھ محبت ہونا ہے، اگر ہمارے اندر یہ انسیت یہ محبت پائی بھی جاتی ہے، یہ بھی خدا کا لطف ہے، ورنہ کوئی ضروری کوئی فطری امر نہیں ہے کہ بھائیوں میں آپس میں محبت پائی جائے. اس برادری کو بھی اللہ تعالیٰ بیان تقریباً اس معنی میں نہیں کرتا، اور اس کے یہ سارے مقامات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ بھائی ایسے بھی ہوئے کہ جو اپنے ہی بھائی کو قتل کر رہے ہیں. اور اس برادری، اس نسبت کا جو تعلق ہے وہ میکسیمم کہاں تک ہے؟ دنیا تک. لہذا دنیا ختم ہوئی، اس اخوت کی کیفیت بھی ختم ہو جائے. لیکن وہ اخوت کے جو ایمان سے نشأت پاتی ہے، اب یہ برادری کہاں سے آتی ہے؟ اس کی شدت زیادہ کیوں ہے اور اس کی بقا کتنی ہے کہ حتیٰ خدا قرآن میں بعض مقامات پر فرماتا ہے کہ اہل بہشت ان کے درمیان میں بھی یہ اخوت باقی ہے اور اہل بہشت ایک دوسرے کے آپس میں, یعنی فرض کریں کہ ہم سے کو پوچھا جائے کہ جی بہشت میں کیا رشتہ داری ہوگی, ایک سوال ہو سکتا نا, دنیا میں تو ہے بہت ساری رشتہ داریاں ہیں, نسبی بھی ہیں, اس کے علاوہ نکاح کے ذریعے سے بھی آتی ہیں, رضاعت کے ذریعے سے بھی آتی ہیں. جنت میں کون سے ہوگا, باپ بیٹا, ماں بیٹی, ساس سسر, چچا بھتیجا, کوئی رشتہ دار؟ واحد رشتہ داری جو جنت میں پائی جائے گی وہ برادری ہے, بھائی ہونا ہے, اخوت ہے. اب یہ اخوت جو جنت میں بھی ظہور پیدا کر رہی ہے وہ نسبی نہیں ہے, وہ ایمانی ہے. اور اگر اب ہم اس کو دو آیات پیچھے لے کر جائیں تو خدا جو فرما رہا ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے, پس اگر میرے قلب کے اندر ایمان کی محبت ہے تو ایمان خود بخود وہ کنیکٹر ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی مجھے مومن دکھائی دے آٹومیٹیکلی میری کنیکٹیویٹی پیدا ہونی چاہیے. لیکن اگر مجھے کوئی مومن نہیں دکھائی دے رہا تو سب سے پہلے مجھے اپنے ایمان پہ شک کرنا چاہیے. یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے, ہم دوسروں کو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, دوسروں کو نہیں سمجھتے, اس لیے ہمیں کوئی برادر مومن دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. جبکہ مشکل کیا ہوتی ہے, ہم خود مومن نہیں ہوتے, لہٰذا ہمیں مومنین دکھائی, ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ پیدا نہیں. اب غور کیجیے گا, جس برادری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انما کہہ کر کہا, انما المؤمنون اخوا, صرف مؤمنین, انما کا معنی کیا ہے, صرف مؤمنین بھائی ہیں. انما کا حصر کا معنی, یعنی اللہ کی نظر میں اخوت اگر صحیح معنی میں کہیں ہے تو وہ ایمان کے ساتھ. اور ہم اگر اسی برادری کی رعایت نہ کریں تو پھر خدا کے نزدیک, یعنی میں اگر برادری کی رعایت نہیں کر رہا تو میں ہوں جو کہ اپنے آپ کو اس اخوت کے دائرے سے, لہذا بالعکس بھی ہے, مومنین کے ساتھ برادرانہ سلوک باعث بنتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو. اور یقیناً ایمان مضبوط ہوگا تو برادری خود بخود. اب اللہ تبارک و تعالی چاہتا کیا ہے کہ یہ جو برادری کی کیفیت ہے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, پس تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو. اصلاح ہر طرح کے فساد کے مقابلے پر ہے, یعنی جہاں کہیں پر بھی برادری کا یہ کنیکشن فاسد ہو رہا ہو وہاں پر خود مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ان بھائیوں کے درمیان میں اس کنیکشن کی اصلاح کرو, یہ ٹوٹنے نہ پائے. اور اب اگر کوئی باعث بن رہا ہو کہ مومنین میں فساد پیدا ہو رہا ہو اور پھر وہ اپنے بارے میں یہ گمان لے کر بیٹھا ہوا ہو کہ میں مومن ہوں, اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا ہے, اب اگر فرض کریں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سب مجھ سے زیادہ افضل ہیں, کہ میں اپنے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں مومن ہوں یا نہیں, اور میرے اندر یا یوں سمجھ لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو کہ میں باقیوں کے ساتھ برادری کے اس مرحلے پر آؤں, تو ایک مرحلہ کیا ہے, ایمان میرا اتنا محکم ہو یا نہ ہو, اگر میں مومنین کے درمیان میں اصلاح کی کوشش کرتا رہوں تو شاید یہ کوشش کرنا میرے اندر اسلام اور ایمان کی قوت کو مستحکم بنا. لہذا ہمارا بیہیویئر, اس کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ بات کہ اگر تم مومن ہو ہر مقام پہ تمہارا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ مومنین کے درمیان میں اصلاح ہو، یہ اخوت سالم رہے، اس کے اندر فساد پیدا ہو، احتیاط کی ضرورت ہے. لہذا آپ نے کہیں بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے دو مومنین کے درمیان میں بدگمانی پیدا ہو گئی، بالعکس ہے. اگر دو مومنین کے درمیان میں آپ نے دیکھا کہ ان کے درمیان میں کوئی ایسا کچھ پیدا ہو رہا ہے، آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ دونوں کو ٹھنڈا کرا کے کسی طرح سے، نہیں کچھ نہیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہتا، کچھ نہ کچھ کریں کہ ان کے درمیان میں، جتنا آپ مومنین کے درمیان میں اخوت کے بانڈ کو مضبوط بناتے چلے جائیں گے. اب غور کیجیے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی کیا؟ اس اخوت کے مقابلے پر تقوی الہی مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ اگر کوئی کسی بھی مقام پر مومنین کے درمیان میں اس اخوت اور برادری کی فضا کو خراب کرنے کا باعث کر رہا ہے، اصل تقوی الہی سے باہر، ایسا شخص متقی نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے آگے کا جو جملہ وہ بڑا امپورٹنٹ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ اخوت کی کیفیت اس کو باقی رکھو، کوشش کرو. اب عام طور پر اجتماعی پلیٹ فارم پر یہ مسائل ہیں، سب سے زیادہ اجتماعی پلیٹ فارم. ہم میں سے ہر ایک نے اپنے لیے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مجھ سے بہترین مومن کوئی نہیں، اور جو اس وقت انتظامی امور میں ہے اس سے بڑا خائن کوئی نہیں، جبکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، خود کے پاس، اکثر کے پاس اپنی بھی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ دین کی خدمت صرف کرسی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ مثلا میں جب تک امام بارگاہ کی مینجمنٹ میں نہیں آؤں گا تب تک میں نے کچھ نہیں کرنا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی میں اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہتا، مجھے مینجمنٹ کی کرسی چاہیے. اس کے علاوہ آپ جو مرضی اس کے لیے توجہ کریں، میری عقل نہیں سمجھ سکتی اس میں. ابا اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو مینجمنٹ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر آپ کر کے چلے جاؤ گے تو اللہ کو نہیں پتہ لگے گا. اچھا، آپ کو ڈر اس بات کا ہے کہ میں کر دوں گا تو یہ فلاں صاحب میرا نام نہیں لیں گے، ان کی واہ واہ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا، میں کیا ہم نے نام پہ، ان کے آ جائے گا. یہ کلید دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس رکھیے گا، چابی دے رہا ہوں. ہمیں ہمارے کسی عمل کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا کہ ہمارا وہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں. ایسا ہی ہے نا، کسی عمل کے بارے میں ہمیں یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں. لیکن اپنے اساتذہ سے جو بات سنی ہے اس کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ میرے استاد فرماتے تھے کہ ہر وہ تمہارا کیا ہوا کام اللہ کے لیے جو تمہارے نام کے بجائے کسی اور کے نام سے مشہور ہو جائے، کا گارنٹی رکھ لو کہ وہ تمہارا کام اللہ کے نزدیک مقبول ہوا ہے. اب یہ ایک وقت میں دو بندوں کا امتحان ہے. اچھا، پورا اللہ تعالیٰ کا نظام امتحان اسی طرح سے، پورا نظام امتحان اسی طرح سے، جس سے اللہ لے رہا ہوتا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، جسے دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی. اب بیٹھے بیٹھے میرے نام سے ایک چیز مشہور ہو رہی ہے، میں خوش ہو جاؤں کہ چلو بھائی میری تو بیٹھے بیٹھے فیم ہو گئی، خوش ہونے کی ضرورت نہیں آگا جانا. یہ جو بیٹھے بیٹھے آپ کے نام کے ساتھ چیز لگ گئی ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ میں نے نہیں کیا. اب آپ اس خوش فہمی میں کہ چلو میرے نام سے مشہور ہو گیا، کسی کو کیا پتہ لگے گا، مگر اللہ کو نہیں پتہ. یہ چھوٹا سا امتحان تھا تمہارا کہ تم لوگوں کو آ کر بتا دو کہ بھائی میں نے نہیں کیا، یہ فلاں صاحب نے کیا. اور جس نے کیا ہے اس کا امتحان بھی یہاں تک ہے کہ جب کر دیا تو اب اگر واقعاً اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے جزا مانگ کیوں رہے. لہذا عام طور پر وہ کیا ہوا کام کہ جو آپ کے نام سے نہیں کسی اور کے نام سے مشہور ہو جائے، جان لیں کہ وہ عند اللہ مقبول ہو چکا. چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے نظام امتحان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس رحم کا مرحلہ کیا ہے؟ جب تک تم اپنی سوسائٹی کے درمیان میں اس اصلاحی عمل کے ذریعے سے اپنے اوپر رحم نہیں کرو گے، خدا تمہارے اوپر رحم نہیں کرے. میں نے یہ دسویں آیت کو اس لیے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا کہ جو نوی آیت ہے اس کے اندر جو مطلب ہے وہ اس اعتبار سے تھوڑا سا، گرچہ قرآن کی ترتیب کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں میں، یہ میری بیان کا نقص ہے کہ مجھے اس کی ضرورت پہلے پڑ رہی ہے کہ میں پہلے یہ آیت آپ کی خدمت میں بیان کروں. اب چونکہ اصلاح ہے، اخوت ہے، لہذا قرآن کہتا ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. اب یہاں پر مؤمنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر مؤمنین کے دو طائفے آپس میں قتال کے مرحلے پر آ جائیں تو ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کروں، مت لڑنے دو انہیں. جی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے دین قرآن؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کہ جو دونوں مؤمن ہیں. بس مؤمنین میں اب یہ جو ہے، اب یہ قتال سے یہاں پر مراد صرف تلواریں لے کر میدان میں اترنا نہیں ہے، یہ ہمارے ہر سوشل پلیٹ فارم کا مسئلہ ہے. اتفاقاً میرا تجربہ یہ ہے کہ جہاں پر مؤمنین کی تعداد ذرا سی بھی ملٹی پلائی ہو جائے وہاں نہیں ہو سکتا کہ مؤمنین میں گروہ نہ ہو، اور یہ نہ ہو، یہ گروہ بندی بنیادی طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں. ایک ملک میں میرا جانا ہوا تبلیغ کے لیے، تو وہاں جو مسجد تھی تو میں نے پوچھا کہ بھائی کتنے مومن ہیں؟ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب اردو بولنے سمجھنے والے جو مومنین ہیں انڈین پاکستانی وغیرہ ملا کر ان سب کی تعداد 350 سے زیادہ نہیں. میں کہا 350 مرد کا نہیں، 350 میں خواتین کے بعد وہ بچے جو گود میں ان کو بھی اگر شامل کر لیں تو 350 سے زیادہ نہیں. 350 کی اس تعداد کے اندر بھی کم از کم تین گروہ موجود تھے. اور لازمہ جب یہ گروہ بنتے ہیں تب قتال سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ، قتال آخری منزل ہے، لیکن ہر وہ جگہ جہاں یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائے. تو اب جب خدا مومنین کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ حق ہے کہ ہم دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. ہر دوسرے دن کراچی شہر میں کبھی اس مسجد پہ جھگڑا چل رہا ہے، کبھی اس مسجد کا جھگڑا چل رہا ہے، یہ اس کو فاسق و فاجر کہہ رہے ہیں، وہ اس کو فاسق و فاجر کہہ رہے ہیں. اصلاح کرانے والے کتنے لوگ ہیں؟ خدا حکم دے رہا ہے. کیوں ہم اب برباد ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ لڑنے والے موجود ہیں، ان کے درمیان میں اصلاح کرانے والے. مومنین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ مومنین اگر قتال کر رہے ہوں اصلاح کرو ان کے درمیان. اب یہ ضرور ہے کہ جب دو گروہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو تین سچویشنز ہیں جن میں سے ایک حتمن نہیں ہو سکتی، دونوں حق پر ہوں یہ نہیں ہو سکتا، ایک حق پر ہو اور ایک باطل پر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں باطل پر ہوں یہ بھی ہو سکتا. لڑائی کبھی حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی، دونوں حق پر ہو لڑائی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک حق پر ہو اور ایک باطل، اگر دونوں بھی باطل ہوں تب بھی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن حق کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر کوئی حق پر ہو تو پھر لڑائی نہیں ہو سکتی. لہذا اب خدا کہہ رہا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک دوسرے کے اوپر اگر تجاوز کر رہا ہو. یہاں پر جس باغی کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک حق پر ہے دوسرا نہیں، تجاوز کر رہا ہو، یعنی ایک اتنے پاور میں آ گیا ہو کہ پھر وہ دوسرے کی کوئی رعایت ہی نہ کر رہا ہو. تو فرمایا فقاتل التی تبغی حتی تفیہ الى امر اللہ، اگر یہ ہو جائے تو کیا کرو؟ وہ گروہ جو کہ تجاوز کرنے والا تھا وہ جب تک اللہ کے امر کی طرف پلٹ نہ آئے اس کے ساتھ لڑو، یعنی وہ گروہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے. اب ہو سکتا ہے دونوں باطل ہوں، دونوں کو سمجھانے کی ضرورت ہو، دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہو، لیکن ان دونوں میں سے جو تجاوز کرنے والا ہے، جو حدود کو پامال کر رہا ہے، اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائے. لہذا اب یہ سچویشنز ہمارے اور آپ کے سامنے رہتی ہیں، آپ کو اور مجھے آبزرو کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دو گروہ جو آپس میں متصادم ہو گئے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو مجھے اور آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا گروہ ایسا ہے کہ جو حدود الہی کو پام. اگر دونوں کر رہے ہیں دونوں کے سامنے آ جاؤ. کہاں تک؟ جہاں تک کہ وہ امر اللہ کی طرف پلٹ کر نہ آ جائیں، وہاں تک مقابلہ کرو. اگر یہ اللہ کے امر کے اوپر آ کر شریعت کے مطابق بات کرنے پر آ جائیں، آمادہ ہو جائیں، فَإِن فَاعَتْ اگر آ جائیں، فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُ پھر ان کے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ اصلاح کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا. سب سے کامن سچویشن ہے ہمارے معاشرے، معاشروں میں جو بڑی تباہی کا نتیجہ ہو، بڑی تباہیاں انہی اختلافات کا نتیجہ ہوتا. کیونکہ عام طور پر یہ جو اختلافات ہیں یہ عوامی سطح پر نہیں ہوتے، یہ ہوتے خواص. یہ جو جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ عام طور پر عوام نہیں ہوتی. کون ہوتے ہیں؟ خواص. اور جب ان کے درمیان میں فساد پیدا ہو جائے، یہ لڑ پڑیں، تو نتیجہ عوام میں اس سے زیادہ خوف لگتا ہے. صرف ایک بات کہوں گا اور اس پر آج کی گفتگو ختم کروں گا. کیوں اللہ تعالیٰ اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی بھی گروہ ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے پر تجاوز کرے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مومن ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اصلاح کرو؟ اس لیے کہ جب مومنین میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو زمانے کے امام کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. مومن جماعت کی شکل میں امام کی کمر کی سب سے بڑی قوت ہے. اگر یہ مومنین اختلاف کر جائیں تو گویا امام کی، لہذا کربلا کیا ہے؟ بہترین نمونہ اسی ہمارے جھگڑے کا. مومنین کی جماعت ہے، دونوں طرف مومن ہیں، ایک طرف جناب مسلم ہے، ایک طرف جناب سلیمان سرد خزائی ہے. جناب سلیمان سرد خزائی، آج کے بہت سے بے بصیر لوگ بیٹھ کر اس مرد مومن کو بے بصیر کہتے ہیں. ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کسی کے لیے جملے کہنا آسان ہے. جناب سلیمان سرد خزائی فقی ہیں، عالم ہیں، محب اہل بیت ہیں. جو بات کہہ رہے ہیں وہ فتوی سے، استنباط شرعی سے بیرون نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت مسلم بات کر رہے ہیں نوعاً جہاد ابتدائی کی، کہ تلوار اٹھا لو، ابھی جہاد دفاعی بظاہر نہیں ہوا ہے. حضرت مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاد تقریباً ابتدائی. حضرت سلیمان اس کے مقابلے پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جہاد ابتدائی کے لیے معصوم کی اجازت ضروری ہے، اور معصوم کو اتنی دور تو ہے نہیں، آنے والے ہیں، اتنا صبر کر لو کہ امام آ جائیں، پھر جو ہوگا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کھڑے میں. لہذا حضرت سلیمان کی نظر شرعی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی جو ہلکا سا رائے کا اختلاف تھا، یہ جب سرایت کر کے عوام میں آیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت مسلم تنہا رہ جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا، آپ کی رائے کا اختلاف یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ شرعی اعتبار سے حضرت سلیمان کو یہ لگ رہا ہو کہ جناب مسلم صحیح نہیں کہہ رہے، لگ رہا ہے نا، تو تب بھی امام دور تو نہیں ہے. ابھی تو ساتھ دو مومن کا، ابھی تو کمر مضبوط کرو ایک دوسرے کی، ابھی تو کم از کم چلو وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، ایسا ہی ہے نا. یہ بیہیویئر ہمیں چاہیے عزیزان من، بھائی آپ کی نظر میں غلطی کر رہا ہے نا، لیکن اس غلطی کو اختلاف مت بناؤ، اس لیے کہ تمہارا اختلاف زمانے کے امام کی کمر کو تحمل پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو فرصت دے گا. کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ نے قبضہ نہیں کیا اور آپ نے یہ نہیں کیا تو بابا نہیں ہو رہا تو آپ سے خدا سوال بھی نہیں کرے گا؟ لیکن یہ قبضہ کرنے کی صورت میں اگر آپ نے اختلاف کو بڑھا دیا، اس سے جو دراڑ پیدا ہوگی اس کا جواب کون دے گا؟ آج ہم اختلاف کی وجہ سے کہاں، ہمارے اور آپ کے سامنے مگر حزب اللہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے سامنے مگر یمن نہیں ہے، میرے اور آپ کے سامنے مگر نائجیریا نہیں ہے. یہ ملتیں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھا رہی ہیں، ان کے حالات ہم سب کے، ان سب کے حالات ہم پاکستان کے شیعوں سے زیادہ برے ہیں. اگر وہ ان برے حالات میں حزب اللہ اور انصار اللہ بن سکتے ہیں اور میں اور آپ کچھ نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خرابی ہمارے اندر ہے، نظام کے اندر خرابی نہیں ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی تمام رحمتوں اور مغفرتوں کا، تمام ان رحمتوں کے وارث قرآن کے وارث امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مؤمنین مسلمین جہان کو اپنا حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تمام دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔